وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. مسجد کی رونق دیکھ کر تو مزہ آ گیا. الحمد للہ. شیخ میرے پیر و مرشد عارف اللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوان برکاتہ، حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر تھا اور حضرت کھانا تناول فرما رہے تھے، یعنی کھانا کھا رہے تھے، جس کو خان صاحب بولتے ہیں ڈوڈائی پھوڑے. تو فرمایا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور کھا بھی کیا رہے تھے، دال اور چٹنی، ٹماٹر کی چٹنی اور دال، ارہر کی دال. لیکن دال کھا کر فرمایا میرے شیخ کا نام لے کر اور مست ہو کر جھوم کر کہ مجھے اس دال میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے. خود ہی فرمایا کہ اس میں بریانی کا مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہ میرے مولا مجھے کھلا رہے ہیں، یہ احسان اور یہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالی مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم سوچو گے کہ کھا تو میں اپنے ہاتھ سے رہوں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے کیسے کھلا رہے ہیں. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے کو اپنے پیچھے والے کو اٹھاؤ، ابھی تو بھائی نسوار بھی بٹے گی، ختم قرآن شریف ہے آج، ابھی سے سو جاؤ گے تو پڑیا رہ جائے گی. پھر حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سوچو گے کہ میں تو اپنے ہاتھ سے کھا رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کیسے کھلا رہا. فرمایا بات یہ ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو یہ ہاتھ کیسے اٹھے گا، لہذا فالج گر جائے گا تو ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا. اگر ہاتھ پر فالج گر جائے تو انسان ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں، یعنی جو ہاتھ میں طاقت حرکت ہے، حرکت کرنے کی جو قوت اور طاقت ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ مراقبہ اور احسان اور یہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں. پھر میرے شیخ نے فرمایا کہ اس دال میں اور چٹنی میں بریانی کا مزہ کیوں آ رہا ہے. پھر حضرت نے اس کو سمجھایا، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس لیے اس میں بریانی کا مزہ آیا. پھر اس کو اور سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو مجنو ہے، مجنو کو ساری دنیا کی لیلائیں اور ساری دنیا کی عورتیں کوئی کباب دے، کوئی بریانی دے، کوئی چکن کڑھائی بھیجے، کوئی کھڑا گوشہ بھیج دے، لیکن اس کی جو اپنی اصلی لیلا ہے وہ اس کو سوکھی روٹی بھیج دے تو مجنو کیا لے گا؟ کیا بات ہے جناب، سوکھی روٹی لے کر راضی ہو رہا ہے اور اس کو سوکھی روٹی کھانے میں مزہ کیسا آئے گا؟ ایسا مزہ آئے گا کہ وہ مزہ بریانی میں بھی نہیں آئے گا. جو دوسری شامی کباب بریانی اور لذیذ جتنی چیزیں ہوں وہ مزہ اس کو اس میں نہیں آئے گا، جو مزہ اپنی لیلا کی سوکھی روٹی میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی لیلا ہے. تو میرے دوستو، اللہ تعالی کی جب محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اگر چٹنی روٹی بھی ملے تو اس میں بھی بریانی سے بڑھ کر مزہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی، یہ استحضار ہوگا کہ یہ جو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو تھوڑا تھوڑا رزق دیتے ہیں. فرمایا اگر ایک ساتھ سارا رزق دیتے، سارا رزق دے دیتے، اس کو یوں سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو جو باپ ہوشیار ہوتا ہے نا، عقل مند باپ کبھی اپنے بیٹے کو پورے پیسے نہیں دیتا بلکہ تھوڑے تھوڑے پیسے دیتا ہے. جیسے آپ لوگ بھی مزدور سے جب کام کرواتے ہیں تو مزدور کو پوری مزدوری نہیں دیتے، کہتے تھوڑا روک لو تاکہ کل پھر آئے، ایسے ہی کرتے نا. حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، لیکن ایک رواج ہے، طریقہ تو درست نہیں ہے. اسی طرح جب مزدور اپنی مزدوری کر لے اس کو اجرت دے دینی چاہیے، اب وہ آئے نہ آئے اس کی مرضی. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہوشیار ہیں کہ تھوڑی سی مزدوری روک لیتے ہیں تاکہ آئندہ بھی آئے، بھاگے نہیں. اور اسی طرح سے جو باپ ہوشیار ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو سارے پیسے نہیں دیتا بلکہ تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھتا ہے. میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو، ایک باپ نے اپنی اولادوں کو سب جائیداد تقسیم کر دی. اب وہ جو اولاد پہلے پوچھتی تھی، مکھن انڈا پراٹھا کھلاتی تھی، وہ پوچھنا چھوڑ دیا اولاد نے. اب وہ باپ بڑا پچھتایا، یہ میں نے کیا حرکت کی کہ اپنی ساری جائیداد زندگی میں، دیکھو یہاں سے اٹھو، یہاں سے جاؤ، جتنے بغیر داڑھی والے سامنے بیٹھے سب اٹھ جاؤ، ادھر ادھر ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، آپ بھی اٹھ جاؤ، ادھر چلے جاؤ. اب وہ باپ بڑا پریشان ہوا کہ یہ میں نے کیا حرکت کی کہ جتنے جائیداد تھی سب تقسیم کر دی، اب کوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے. اب وہ بڑا رویا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا کی، یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. تب اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ترکیب ڈالی، اس نے ایک اینٹ لی، اینٹ اس کو تولیے میں لپیٹا. اب وہ اینٹ کو ہر وقت بغل میں لے کر جاتا تھا، یا مسجد بھی جائے تو بھی اینٹ ساتھ، سوئے تو اس کو اہتمام سے اپنے پاس رکھے، یہاں تک کہ لیٹرین بھی جب جاتا تو بھی اینٹ وہ ساتھ لے کر جاتا. اب بیٹوں نے دیکھا کہ یہ ابا اینٹ چھوڑتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا ضرور دال میں کچھ کالا ہے، یہ ضرور سونے کی اینٹ ہے. اب ایک بیٹا آیا، ابا کیا حال ہے، خیریت سے ہو؟ کہا ہاں بیٹا ٹھیک ہوں. کہا ابا کچھ آپ تھک گئے ہوں گے، 20 رکعت تراوی پڑھ گئے، میں ذرا آپ کی کچھ ٹانگیں دبا دوں. تو اس نے کہا اچھا بھائی، ٹانگ پھیلا دی. اب وہ ٹانگیں دبا رہا ہے تو وہ باپ دل میں کہہ رہے دباؤ دباؤ، کم وقت ہو. دوسرا بیٹا آیا کہ ابا آپ شہری میں کیا کھائیں گے، میں نے چکن کڑھائی منگوائی ہے ہوٹل شنواری سے، اور میں آپ کو شہری میں وہ کھلاؤں گا اور دیسی گھی کا پراٹھا بھی ہوگا. اور تیسرے نے کہا کہ ابا میں نے آپ کے لیے خاص رحیمی آر خان کا بکرا منگوایا ہے، وہ کل افطار میں آپ کو کھلاؤں گا، اور دیسی انڈا بھی کا بھی انتظام کیا ہے. اب وہ خوب مکھن انڈا پراٹھا سب جاری ہو گیا اس کا، لیکن اس نے اینٹ کو بغل سے نہیں نکالا، تولیے میں لپیٹ کے رکھتا تھا ہر وقت. اب جب وہ باپ مرا، اب خوب خدمت کی، کوئی سر پہ تیل کی مالش کر رہا ہے، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے. جب باپ مرا، باپ کا انتقال ہوا، تو اب سارے وہ جنازہ دفنا کرائے، اب سارے گتھم گتھا ہو گئے. اس نے کہا کہ میں نے زیادہ خدمت کی ہے، میں کھولوں گا. کیا میں نے کھولوں گا؟ بہرحال ایک نے کھولا، جب دیکھا تو اندر سے کوئی سونا وونا کی اینٹ نہیں، وہ تو بالکل ایک سادی سی اینٹ تھی، وہ جو خان صاحب کے تھلے پہ ملتی ہے وہ والی اینٹ تھی، 10 روپے والی اینٹ. سب تمام لڑکوں نے کہا کہ ابا نے ہمیں بڑا زبردست دگا روڑا کر دیا، خوب انڈا پراٹھا کھایا. تو جو ہوشیار باپ ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا دیتا ہے تاکہ بچہ پھر مانگے. اس لیے میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وفی السمائے رزقکم، تمہارا جو رزق ہے وہ آسمان میں برتن موجود ہے، وہ آسمان میں ظرف ہے، وہاں تمہارا رزق رکھا ہوا ہے، لیکن ہم تم کو تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں گے، اور ہمارا وما توعدون، تم سے وعدہ ہے ہم ضرور تم کو دیں گے لیکن تھوڑا تھوڑا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک ساتھ تم کو رزق دے دیا تو تم تو بدماشی میں لگ جاؤ گے، ہم کو بھول جاؤ گے، لیکن جب رزق میں کبھی کبھی تنگی آئے گی تو فوراً مسجد میں یا اللہ روٹی دے دے، یا اللہ آٹا دے دے، یا اللہ گندم دے گے. اس لیے فرمایا تھوڑا تھوڑا دیتے تاکہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ رہے. اور میرے شیخ نے فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ تھوڑا رزق روک روک کے دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کیا مشکل ہے کہ ایک ساتھ رزق دے دیتے. لیکن اگر ایک ساتھ رزق دے دیتے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی. وہ یہ مشکل ہو جاتی، مثلا میٹرنیٹی ہوم میں بچہ پیدا ہوا، اب بچہ پیدا ہوا باہر سے ہارن کی آواز شروع ہو گئی، پریشر ہارن، تو باہر نکل کر دیکھا تو پتہ چلا ٹرکوں کی لائن لگی ہوئی. ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ یہ سب جو بچہ آپ کا پیدا ہوا ہے نا، یہ سب اس کا گندم، اس کی چینی، دودھ، شکر اور جتنی دنیا میں زندگی میں کھائے گا نا، سب یہ لائن لگی ہوئی ہے. تب کیا حال ہوتا؟ وہ بچے کو دیکھتے ہی ٹرکوں کو سنبھالتے، اور وہ گندم کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا. مان لو ایک شخص کی عمر 50 برس کی ہے تو 50 برس کا رزق کہاں رکھتا وہ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آسمان کے برتن میں، وفی السمائے رزقکم، یا پھر فی جو ہے یہ ظرف کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا، تو تمہارا جو مظروف ہے جس میں تمہارا رزق ہے وہ آسمانوں میں موجود ہے، وہ آسمانوں میں موجود ہے، تم کو تھوڑا تھوڑا ملتا رہے گا. کیوں؟ تاکہ ایک تو تم ہم سے مانگتے بھی رہو، گڑ گڑاتے بھی رہو، تمہارا ہم سے رابطہ بھی رہے، تعلق بھی رہے، اور تمہیں سنبھالنے کی مشکل بھی نہ پڑے. کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. ورنہ چوہوں سے بچانا پڑتا، چوٹیوں سے بچانا پڑتا، پھر پتا چلا کوئی اور چرا کر لے گیا، کتنی مشکل ہوتی. کہ پھر ڈاکو آتے، پھر چور موبائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی چرا کے لے جاتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ موبائل شلوار کی جیب میں رکھتا ہے چھپا کر، لیکن ڈاکو وہاں بھی ہاتھ مار دیتا ہے. حیران تو اس وقت ہوتا ہے جب موبائل کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بھی ہاتھ میں آ جاتی ہے. تو سبحان اللہ، دیکھو یہ اللہ والوں کی کیسی باتیں، سبحان اللہ، کہ دیکھو رزق کھا رہے ہیں لیکن چٹنی دال میں بریانی کا مزہ کیوں آ رہا ہے؟ ہم بریانی کھاتے ہیں، ہمیں اس میں بھی مزہ نہیں آتا، بے مزہ ہے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کا مزہ ابھی ہمارے دل میں اترا نہیں ہے. جب دل میں مستی آ جائے گی، اللہ کے نام کا مزہ جب دل میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوب کا مزہ، میرے دوستو، زمین کچھ اور نظر آئے گی، آسمان کچھ اور نظر آئے گا، ماں باپ کچھ اور نظر آئیں گے، دوست یار، قرآن مجید پڑھنے کا مزہ، نماز پڑھنے کا مزہ، ذکر کا مزہ، تلاوت کا مزہ، ایک ایک چیز کا مزہ بڑھ جائے گا. آج تو ہم قرآن مجید سنتے ہیں، ساتھ میں پیچھے کہتے بھی رہتے ہیں اے یا اللہ اس امام کو ہدایت دے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے، اتنا ایسا قرآن مجید پڑھتا ہے. وہ دوسری مسجد والے تو کتنی جلدی ان کی تراویح ختم ہو جاتی ہے، اور یہ امام کو دیکھو پتہ نہیں کون سا قرآن مجید پڑھتا ہے، صحیح نہیں پڑھنا آتا اس کو. حالانکہ تراویح یہ تو عبادت ہے، اس کو ذوق و شوق سے پڑھے. اچھا 23 کو ختم ہو گیا، اب مزے ہیں، اب چھٹی آئندہ تراویح نہیں پڑھنی اب تو، یہ بھی کیسے مزے ہیں؟ کیوں بھائی، اب چھٹی ہے تراویح کی؟ نہیں نا. یہ محبت، پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اور اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے. کیا حافظ یوسف نہیں پہنچے؟ اچھا، پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے. کیا مرتے دم تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہم تو اپنے اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لاتے رہیں گے مرتے دم تک. اور جمعۃ الوداع آ رہا ہے، اب کہتے ہیں ہائے افسوس رمضان شریف چلا جائے گا، ہائے ہائے وداع، ہائے افسوس، بڑا دکھ ہوتا ہے نا رمضان شریف کے جانے کا. تو میرے پیارے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی اور خوش رہو. رمضان شریف لائے تو رمضان شریف کا کام کرو، رمضان شریف چلا جائے تو خوشی مناؤ، عید کا دن اس لیے تو رکھا. اگر افسوس زیادہ کیا، اور اب جمعے کا دن ہے جیسے مشہور ہے، لوگ جمعے کے دن کیا کرتے ہیں، ہائے جمعۃ الوداع، ہائے ودا ودا، اللہ میاں اتنا مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے رمضان شریف کے جانے کا. تو میرے شیخ نے فرمایا کچھ بندے بیٹھے ہوں اور فرشتہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ بندو تم کو رمضان شریف کے جانے کا بہت دکھ ہے, بہت افسوس ہے, تو ایک مہینے کے روزے تم پر اور فرض کیے جاتے. پھر کیا کرے گا, کودے گا, اللہ بھی نہیں 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 ہم بالکل خوش ہیں, بہت خوش ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی اور خوش رہے میرے دوستو. روزے کا حکم ہو روزہ رکھے, تراوی کا حکم ہے تراوی پڑھے, اور جب وہ کہے اللہ میاں آپ کی مرضی جیسے آپ ہمیں رکھے, جیسے ہم رمضان میں آپ کے بندے ہیں غیر رمضان میں بھی آپ کے بندے ہیں. ایسا نہیں کہ رمضان میں تو داڑھی رکھیں اور رمضان شریف جائے داڑھی منڈا دیں, اور رمضان شریف میں نماز پڑھیں اور رمضان شریف کے بعد نماز نہ پڑھیں. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاقے میں کتنی خوبصورت مسجد دی, اس مسجد کا حق کیا ہے, اس مسجد کا حق کیسے ادا ہوگا, ایسے ادا ہوگا کہ ہم اس میں نماز پڑھیں. اور کیسے نماز پڑھیں, کبھی ادھر پڑھے کبھی ادھر پڑھے کبھی ادھر پڑھے کبھی ادھر پڑھے, تاکہ لتعدد الشواہد علی الخیر, تاکہ نیکی کے گناہوں نیکی کے گواہوں میں اضافہ ہو, خوب گواہ بنے. اس لیے جب صف بنائے تو صف کو دونوں طرف سے برابر رکھے, ایسا نہیں کہ دائیں طرف صف چلے جائیں الٹی طرف خالی ہوتی ہے صف, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا, صف کو دونوں طرف سے برابر رکھے. پیارے شیخ اور مرشد کی بات سناتا ہوں, اب جو آیت تلاوت کی تھی اس کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ سوال پیدا ہوتا ہے, ایک سوال ہے کہ دنیا میں کیسے پتا چلے, یہاں کوئی پنکھا نہیں ہے کیا, مقتدیوں کے لیے تو ایسے شاندار پنکھے ہیں, امام کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. واہ بھائی واہ. میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکات, حضرت نے فرمایا کہ کیسے پتا چلے کہ دنیا میں اگر جنت کی آدمی دیکھنا ہو, فرمایا اس کی دو علامتیں ہیں, دو علامتیں. نمبر ایک, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اس بات سے ڈرتا ہو ایک دن میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے, سامنے کھڑا ہونا ہے, جواب دہی کے پوچھا جائے گا, زندگی بھر کوفتے بریانیاں کھایا کیا, کیا کوئی ضروری بات کر رہے ہیں آپ لوگ, کیا اگر آپ لوگوں کو بیان سننے کا شوق نہیں ہے تو میں بند کر دیتا ہوں, مجھے تو ایک اور جگہ جانا ہے. اگر بات زیادہ ضروری ہے تو یا بات باہر جا کے کر لے یا میں بیان بند کر دیتا ہوں, مجھے ایک اور جگہ نہ جانا ہے, میں اپنا آرام سے وہاں چلے جاؤں, کیا ضرورت ہے اتنا وقت, اگر اتنے ہی ذوق و شوق سے سننا ہے تو. دین کی بات سننے کے ادب کے خلاف ہے, یہ کوئی پارلیمنٹ ہاؤس تھوڑی ہے کہ اسپیکر تقریر کر رہا ہے دوسرے سگریٹ کے سٹے لگا رہے ہیں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر, یہ مسجد ہے, یہاں کا ادب الگ ہے, یہاں عام ادب نہیں چلتا, خاص ادب چاہیے ہوتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں زندگی بھر کوفتے بریانیاں کھایا کیا, زندگی بھر کوفتے بریانیاں کھایا کیا, ایک دن پوچھے گا مالک ہاں بتا کیا کیا کیا, کیا پوچھے گی کیا کیا, سب زندگی گزاری, کھڑا گوشا کھایا, افطار میں اتنا کھاتے تھے مزہ آتا تھا, اتنا کھانے میں مزہ آتا تھا کہ جماعت کی نماز بھی چھوڑ دیتے تھے, کہ جی ہم تو حافظ صاحب موجود ہیں ہم اپنے گھر میں ہی جماعت کر لیں گے. کیا ایک بات ہے, رزق کھا کر رضا کو بھول گیا, رزق دینے والے کو بھول جانا, یہ کیسی غفلت کی علامت ہے, رزق کھا کر رضا کو بھول گیا, جبکہ رزاق کا حکم ہے کہ جاؤ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا. لہذا کتنے ایسے لوگ ہیں, اللہ حافظ قرآن تراوی پڑھاتا ہے لیکن جماعت مسجد کی جماعت نہیں پڑھتا, یہ سب دھوکے کی بات ہے. اب اپنے جہاں تراوی پڑھانے وہیں جماعت کی عشاء کی اور وہیں تراوی شروع کر دی, اچھے اچھے دینداروں کا یہ عجیب حال ہے. ہاں اگر تراوی پڑھنی ہو مسجد میں نماز پڑھے اس کے بعد بے شک اپنی تراوی پڑھے, لیکن مسجد کی جماعت کی نماز چھوڑ دینا, رزق کھا کر رضا کو بھول جانا, یہ کیا ہے میرے دوست. اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل دلائے, اب وہ بیٹا ہر وقت موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہے, باپ کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے, باپ کو پوچھتا ہی نہیں ہے, تو باپ کیا کرے گا, کہے گا کیسا نالائق بیٹا ہے, لے لو اس سے موٹر سائیکل واپس. تو جس رزق میں مشغول ہو کر ہم رضا کو بھول جائیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, پھر رزق میں تنگی آئے گی. اب کہے گا مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ ہم کو, کہ ہمارے رزق میں پریشانی ہے, تو رزق کے آگے رزاق کو کیوں بھولے؟ رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس رزق کا شکریہ، اور اس کا حق یہ ہے کہ وہ رزق کھا کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بجائی جائے. دادا اس مسجد کا شکریہ یہ ہے، یہ جو مسجد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس میں عبادتیں کی جائیں، جیسے اعتکاف ہے ماشاءاللہ، رمضان شریف میں تراویح کا اہتمام ہے. یہ لیکن ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف میں تو نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد رمضان شریف کے بعد چھٹی ہو گئی، کہ ڈنڈا لے کر پتہ نہیں فرشتے پیچھے لگے ہوئے تھے، ڈنڈے مار مار کر رمضان شریف میں گزارتے ہیں اندر مسجد میں، اور رمضان شریف کیا کچھ چھٹی ہو گئی بالکل. کیوں بھائی؟ کیا ہم اللہ کے بندے صرف رمضان شریف کے ہیں یا رمضان شریف کے بعد بھی اللہ کے بندے ہوں گے؟ ہوں گے نا. تو شرافت بندگی یہ ہے، بندگی کی شرافت یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد بھی مسجد آباد رہے. پھر ہم اپنی ضرورتوں کو کس سے کہیں گے؟ اللہ میاں سے کہیں گے. اسی لیے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا سکھائی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ پڑھے، اور الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یعنی درود شریف پڑھے، پھر سیدھا پاؤں داخل کرے، دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دیجیے. اور جب مسجد سے نکلتا ہے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اب فضل مانگ رہے. کیوں؟ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ المراد بالفضل، علماء فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد رزق ہے، رزق. کیوں بھائی؟ انڈا ڈبل روٹی مکھن چاہیے نا، سب چاہیے نا. تو بس جب مسجد میں داخل، مسجد میں نماز پڑھا، روحانی غذا ملی، اب اس کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے، اللہ میاں روح کو غذا مل گئی، اب میرے جسم کو بھی غذا چاہیے، اب مجھے انڈا مکھن اور ڈبل روٹی وغیرہ بھی دیجیے. تو یہ جو مسجد سے یہ دعا مانگ کر نکلے گا، کیسا اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، کیسا رزق اس کو کشادگی کے ساتھ ملے گا. اس لیے رزق کا طریقہ یہی ہے کہ نماز جماعت سے پڑھا کرے، کہ مسجد میں یہ سنت مسجد ہی کے لیے خاص ہے، گھر میں نہیں پڑھ سکتا یہ سنت. اب مسجد میں آئے گا صبح دن میں پانچ وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رزق نہ تو فرمائیں گے. اس لیے میرے پیارے دوستو، جنتی کی علامت یہ کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ ڈرا اس بات سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، ایک دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اس آنکھوں کا تو نے کیا استعمال کیا، ان آنکھوں سے تو عورتوں کو دیکھتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، اور ننگی تصویریں دیکھتا تھا، اور لڑکوں کو دیکھتا تھا، کیا جواب دیں گے ہم؟ اور اسی طرح سے کان ہے کہ کان سے گانے سن رہے کہ جی ذرا میں تھک گیا ہوں، 20 رکعت تراویح پڑھ کر چلو، کوئی اچھا سا گانا تو چلاؤ، فلم تو دیکھیں، ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیئیں گے، چلو وہاں پر کوئی فلم بھی دیکھ لیں گے، ہوٹل میں بیٹھ کر ذرا لیٹسٹ والی کوئی فلم دیکھ لیں گے، چائے بھی پیتے رہیں گے ذرا کچھ، کیونکہ بہت تھک گئے ہیں، تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو فریش ہو جائے فریش. یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ شخص جو ہے کانوں کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کو امپورٹ درامت کر رہا ہے. تو جو شخص، اب ایک آدمی ہے وہ ڈرتا ہے، کہتے ہو مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا، بڑا ڈر لگ رہا ہے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو بری خواہش سے روکے، حرام خواہش سے. ڈر مقبول ڈر کون سا ہے؟ مقبول ڈر کون سا ہے؟ مقبول خوف کیا ہے؟ مقبول خوف یہ ہے کہ گناہ سے بچے. ایک آدمی گناہ سے بچ رہا ہے، چاہے وہ زبان سے نہیں کہہ رہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، لیکن یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اور ایک آدمی زبان سے کہتا ہے مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوڑتا. اب داڑھی جس نے نہیں رکھی، کیا اس کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے تو یہ کیسے ڈرتا ہے؟ لیکن داڑھی بھی کیسی رکھے، ایک مٹھی پوری رکھے. دیکھیے نا صاحب، ایک بچہ ہے، اب کسی کا بیٹا ہو 18 سال کا ہو جائے اور بالغ نہ ہو، اس کی شادی ہوگی؟ نابالغ کی شادی ہوتی ہے آپ کے علاقے میں؟ ہاں بھائی، نہیں ہوتی نا. تو اسی طرح سے میرے پیارے دوستو، یہ داڑھی کو بھی بالغ کرے، کیسے؟ ایک مٹھی رکھے، جب یہ داڑھی ایک مٹھی ہوگی تب یہ بالغ ہو جائے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ روحانی شادی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیار ملے گا. وہ کہتا ہے مجھے بڑا اللہ سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں ہائے قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، اور داڑھی منڈا رہا ہے، تو پتہ چلا اس کا ڈر مقبول نہیں ہے. یہ ڈر ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیوں؟ یہ گناہ کر رہا ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، پر عمل نہیں کر رہا. اپنے نفس کو بری خواہش سے روک نہیں رہا. لہذا ڈر وہ مطلوب ہے اور مقصود ہے کیا کون سا, کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ سے بچے. اور جس ڈر کے بعد نافرمانی کر رہا ہے تو زبان سے کہتا ہے میں بہت ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, مجھے بڑا خوف ہے اللہ تعالیٰ کا, لیکن گناہ نہیں چھوڑتا. تو میرے پیارے دوستوں, یہ اس کا ڈر مقبول نہیں ہے. اور خوف بھی کتنا ہو, خوف کی بھی ایک مقدار ہے, خوف کی بھی ایک مقدار ہے. وہ مقدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ فرمائی کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک, کہ مجھے خوف کو اپنی خشیت میں سے کچھ حصہ دیجیے. من تبعیضیہ ہے, یعنی پورا خوف نہیں, جس اللہ تعالیٰ کا جتنا حق ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے اس درجے کا ہو تو ہم لوگوں کا تو کیا حال ہو, لیکن من خشیتی کا, اس خشیت میں سے کچھ حصہ دے دیجئے. اور وہ کیسا ہو, ما تحول بہ بینی و بین معاصی, جو میرے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے, وہ ڈر مطلوب ہے. لہذا صحابہ کا یہ عالم تھا, صحابہ کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, جب صبح ہوتی تھی تو ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرتے تھے, حالانکہ رات بھر عبادت کرتے تھے. طائفۃ من الذین معک, رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے, لیکن صبح یہ عالم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور مغفرت طلب کرتے تھے. یہ ڈر کا عالم تھا, لیکن ہنستے بھی تھے, ہنستے بھی تھے. تو پتہ چلا ہنسنے کے ساتھ بھی ڈر جمع ہو سکتا ہے, ہنسنے کے ساتھ بھی ڈر جمع ہو سکتا ہے. جیسے انسان اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا تو باپ کے ساتھ جب بیٹھتا ہے ہنستا بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی اس کو خیال ہوتا ہے کہ میرا باپ میری کسی حرکت سے ناراض نہ ہو جائے. دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں نا. بس میرے دوستو, اسی طرح سے اللہ والوں سے یہ ڈر سیکھ لے کہ ہنسے گا بھی اور ساتھ میں ڈر بھی ہوگا. وہ کیا ڈر کی علامت کیا ہے, بس گناہ سے بچ جائے. ہنستے ہنستے کوئی عورت سامنے آ گئی, نظر نیچی کر لی, بس نہیں دیکھا اس کو. بس اس کی علامت اس بات کی ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے. ہنستے ہنستے بھی نظر بچے, ہنستے ہنستے بھی گناہ سے بچے. اسی طرح سے بالوں کو کالا کرنا یہ حرام ہے, یہ داڑھی کا ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے. داڑھی کا بازے سمجھتے ہیں کہ داڑھی سنت ہے, داڑھی کا رکھنا سنت ہے, یہ سمجھتے ہیں, مشہور یہ بات ہے. بے شک سنت ہے, لیکن اس پر مستداد یہ ہے کہ واجب بھی ہے یہ, اور ایک مٹھی ہونی چاہیے. اچھا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ داڑھی رکھ لی تو اب کاٹ نہیں سکتے, اس لیے پہلے جتنی چاہے کاٹ لو, یہ بھی سمجھتے ہیں لوگ. ایسا نہیں ہے میرے دوست, یہ درست مسئلہ نہیں ہے, غلط بات مشہور ہے یہ. ابتدا سے داڑھی رکھنا ضروری ہے, اور کسے رکھے, ایک مٹھی ہو. مٹھی کس کی, اپنی مٹھی ہو, حجام کی نہ ہو کہ حجام سے نائی سکھا کے تو ناپ لے مٹھی, اور یا بچے کی مٹھی نہ ہو اور اپنی بیوی کی بھی نہ ہو, مٹھی اپنی ہو اور سامنے سے ناپے, ایک مٹھی دائیں سے ایک مٹھی, بائیں سے ایک مٹھی, تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھ کے داڑھی. بالوں کو کالا کرنا یہ بھی حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور دیکھو بات یہ ہے, یہ جگہ کیوں خالی رکھی ہوئی ہے, لوگ بھی آگے آ کے بیٹھ جاؤ. اب بعض لوگ بالوں کو کالا اس لیے کرتے ہیں, کہتے ہیں ہماری بیوی کچھ جوان ہے اس لیے ہم بالوں کو کالا کرتے ہیں, ہم بڈھے نہ لگے. اچھا, اگر کسی کے آدمی کے پاس گاڑی 1980 کی گاڑی ہے, ٹویوٹا کورولا 1980 کا, اس پہ نیا نیا رنگ کروا لے, تو کیا وہ 2009 کی ہو جائے گی, کوئی پرانی رہے گی کہ نہیں رہے گی. تو رنگ کرنے سے عمارت تھوڑی نہیں ہوتی ہے, عمارت تو پرانی ہوتی ہے, رنگ اور روغن کرنے سے نہیں تھوڑی ہو جاتی ہے. اس لیے بالوں کو کالا کرنا, بالوں کو کالا کرنا یہ درست نہیں ہے میرے دوست. ہاں, لال رنگ لگا سکتا ہے, یعنی سرملو بن سکتا ہے, تور ملو نہ بنے. رنگ لگانا جائز ہے, لیکن سفید افضل ہے, وقار ہے. دیکھو اس میں انسان جاتا ہے, کہتا ہے بس میں بیٹھتا ہے, آؤ چاچا جی بیٹھو. یعنی ایک صاحب, ان کی عمر 44 سال کے قریب ہے, بال سفید ہو گئے. کہا میں کسی کام سے ایک ادارے میں گیا تو وہاں سب بل کے لیے لائن لگی ہوئی تھی, بل جمع کروانے گیا, لائن لگی ہوئی تھی, تو है मेरी उम्र 40 साल लेकिन बाल पूरे सफेद, तो मुझे वो चौकीदार जो था उसने कहा बाबा जी तू इधर से आ जा, तू यहां से जमा करा दे। कहा मैं तो मेरी तो बचत हो गई, इतनी लंबी लाइन थी, तो कितनी इज्जत है, काम आसान हो रहे हैं। तो हो गया ना दाढ़ी के साथ, और उसके साथ है मूछें। ये बड़ी हमारी इज्जत है मूछों के अंदर, पता चले कि हम कितने बड़े चौधरी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मूछों का मसला ये है कि वो मूछें जो बड़ी मन, सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तौला शारिबहु लम यनल शफाअती, कि जो बड़ी मूछें रखेगा मेरी शफात उसको नहीं मिलेगी। और बड़ी मूछों से क्या मुराद है, ये शफते उलिया का तरफ आखिर, ये ऊपर वाले होंठ का इस किनारे पर जो मूछ आ गई ये बड़ी मूछ कहलाती है। अब हमें शफात नहीं मिलेगी, एक दिन हमको मरना है कि नहीं मरना, क्या ये मूछे काम आएंगी हमारे, कि कब्र में जाएंगे, कब्र में क्या आएंगे, तो वहां फरिश्ता आएगा पूछेगा तीन सवाल पूछेगा, हम उसको कहेंगे ओए तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, क्या वहां पर मूछों को ताव देना काम आएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मूछों में इज्जत नहीं है, इज्जत मूछों में नहीं है। एक मुल्क का सदर है, वो पहले सदर नहीं था जब, तो उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, सदर बनने से पहले उसने मूछें मुंडा दी, मूछें साफ कर दी, तो पता चला कि सदर बनने के लिए भी मूछें नहीं होनी चाहिए, है ना। क्यों कहते हैं जी उसमें तो हुंडा लगता है, इंसान मूछ वाला हुंडा लगता है। इसलिए मेरे शेख ने फरमाया जिस आदमी के दाढ़ी हो और मूछ को बारीक कर दे उसके चेहरे पर एक मासूमियत होती है, एक हुस्न होता है खास। और देखो जैसे इनको देखो अच्छा लगता है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दो। अच्छा जो आदमी दाढ़ी भी रखता है मूछे भी रखता है वो चंट लगता है, चंट चक्करबाज। और जो आदमी दाढ़ी न रखे मूछे रखे वो गुंडा लगता है। तो पूछा हजरत से कि और जो दाढ़ी भी न रखे मूछ भी न रखे, फरमाया वो है छिलावा आलू। ताला ने इज्जत देखो। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक आदमी शराब पीता है जिना करता है, फिल्में रात भर देखी उसने, अब वो मस्जिद में सुबह फजर की नमाज में आ गया, रात भर हर गुनाह किया उसने, कोई गुनाह नहीं छोड़ा, लेकिन दाढ़ी है उसके, अब फजर की नमाज में इमाम साहब नहीं आए, और उस एक आदमी के अलावा सारे बगैर दाढ़ी के हैं, आप किससे नमाज पढ़वाएंगे। हाँ भाई बताओ, दाढ़ी वाले से। हालांकि वो चोर भी है, शराबी भी है, बदमाशियां भी करता है, और वो कह भी रहा है कि भाई मैं बहुत आपको मालूम नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं बहुत गुनहगार हूं, मैं नहीं नमाज पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी आप उसी से पढ़वाएंगे ना। अच्छा वही एक आदमी है वो कह रहा है कि मैं जो है वो हाफिज कुरान हूं, इतना उमदा कुरान मजीद पढ़ता हूं कि सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक एक गलती नहीं आती मेरी, हुरूफ मद्दा मद करना गुन्ना सब सिफात पूरी ख्याल करता हूं, मुझे पूरी बुखारी शरीफ जबानी याद है और फिका की किताबें मुझे पूरी जबानी याद है, लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं है, आप उससे नमाज पढ़वाएंगे। हाँ देखो पता ही चला दाढ़ी इज्जत की चीज है, हालांकि वो चोर है वो शराबी है लेकिन नमाज उसी से पढ़वा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों उससे दाढ़ी से क्या मिलेगा, अरे मियां दाढ़ी से इज्जत मिलेगी। इसलिए एक बुजुर्ग फरमाते कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा क्या लाया, फरमाते हैं कि तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे मैं सूरत लेके आया हूं। बड़ी चीज है भाई, बहुत बड़ी चीज है। आखिर अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को ये शक्ल दी ना, अब पूछते भाई दाढ़ी का क्या सबूत है, बताओ कोई नबी ऐसा है आपके इल्म में जिसकी दाढ़ी ना हो, आप लोग जानते हैं भाई ऐसा कोई नबी या कोई ऐसा आलिम जो आपके इसी जमाने में हो कि जिसकी दाढ़ी ना हो। लेकिन दाढ़ी तो रख ली, अब जब रख ली जिसने, जब ओखली में दिया सर तो फिर मुसलों का क्या डर, अब जब दाढ़ी रख ली थी तो पूरी बालिक क्यों नहीं कर लेता भाई, एक मुट्ठी पूरी कर ले ताकि रूहानी शादी हो जाए, एक मुट्ठी दाढ़ी पूरी कर ले। अब जब दाढ़ी निकाली ली अब किस बात से डरता है, डर जो था पहले था, लेकिन आजकल असल में लोग बीवियों से बहुत डरते, ये अजीब है, बीवियों से बहुत डरते। एक आदमी था, एक जगह कुछ लोग जमा थे तो मिक्स गैदरिंग मखलूत मर्द और औरत, तो एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा वो शख्स जो अपनी बीवी से ना डरता हो वो खड़ा हो जाए मैं उसको 50,000 रुपए इनाम दूंगा। سب بیٹھے رہے کوئی نہیں کھڑا ہوا. ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا شکر یار کوئی تو مرد نکلا, یہ لو 50,000 روپے تمہارا انعام. لیکن کیا بات ہے بتاؤ تم اپنی بیوی سے ڈرتے نہیں, کیا راز ہے؟ اس نے کہا میری بیوی نے کہا تھا بیٹھنا مت کھڑے ہو جاؤ. میرے پیارے دوستو اللہ اللہ کس سے ڈرتا ہے مخلوق؟ یہ زمانہ کام آئے گا جب ہم قبر میں لیٹے ہوں گے تو جن کے ساتھ ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے, جن کے ساتھ فلمیں دیکھتے ہیں وہ کام آئیں گے, جن کے کہنے پر داڑھی منڈاتے ہیں وہ کام آئیں گے, جن کے کہنے پر سود کا کام کرتے ہیں وہ کام آئیں گے, جن کے کہنے پر جھوٹ بولتے ہیں وہ کام آئیں گے. بیوی معاشرہ کوئی کام نہیں آئے گا. کام کون آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کام آئے گا, یا اللہ کے وہ بندے کام آئیں گے جن سے ہم نے اللہ کے لیے محبت کی ہوگی. اور وہ محبت ایسی کام آئے گی کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا این المتحابون فیا, کہاں وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. جب وہ کہیں گے اللہ میں ہم بھی تھے, کہو عرش کے سائے میں آ جاؤ. تو اللہ والی محبت عرش کا سایہ دلائے گی. اور یہ فلموں کی محبت, یہ لڑکوں کی محبت, یہ عورتوں کے چکر میں گھومنا, یہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی جوتے پڑتے ہیں, آخرت میں بھی جوتے پڑتے ہیں. میرے دوستو ڈر وہ ہو, وہ ڈر مقبول. کون سا ڈر مقبول ہے؟ وہ جو وہ ڈر جس کی وجہ سے ہم گناہ سے بچائیں, وہ ڈر مقبول ہے. کیونکہ ہم لوگ ڈرتے تو ہیں, کہتے جی ہمیں خدا کا بڑا خوف ہے. ارے میاں خدا کے خوف کی علامت یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچیں. جب کوئی حسین لڑکی سامنے آ جائے, یا کوئی حسین نہ بھی ہو, یا کوئی لڑکا سامنے آ جائے تو نظر نیچی کر لیں, معاشرے سے نہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے ڈریں. یہ ڈر مقبول ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس ڈر میں ایک عجیب لذت رکھی. محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ ساری مخلوق سے پھر نہیں ڈرتا, وہ جہاں جاتا ہے امن سے چین اور سکون سے رہتا ہے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو ساری دنیا سے ڈرنا پڑتا ہے. محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در خوف ہزارہ ایمنی, کہ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے اس کے اندر ہزاروں امن پوشیدہ ہیں, امان اور امن ہے اس میں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, محرومی رحمت میرے شیخ نے جب مثنوی شریف کا شعر پڑھایا تو فرمایا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈر میں امن کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ خوف اور امن دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا, یہ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ تو محرومی فرماتے ہیں کہ جس میرے شیخ نے یہ شرح کی کہ جس سوالیہ نظروں سے اور معترضانہ اعتراض والی نگاہوں سے جو تم دیکھ رہے ہو, تمہاری انہی نگاہوں میں اس سوال کا جواب پوشیدہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں کیا فرماتے ہیں اگلے مصرع میں. فرماتے ہیں در سواد چشم چندی روشنی, یعنی جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. ہاں بھائی سب کی جو ہم آنکھیں سے دیکھتے ہیں, ہماری آنکھوں کی جو پتلی ہے سب کی کالی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا, کالی پتلی ہے. لیکن جس اللہ نے کالی پتلی میں نور کا خزانہ رکھ دیا, دونوں الگ الگ ضد ہیں دونوں ایک دوسرے کی, کہاں کالا اندھیرا اور کہاں روشنی, دونوں ضد ہیں نا. لیکن جس اللہ نے اس کالی پتلی میں نور کا خزانہ رکھ دیا, اس اللہ کے لیے خوف میں امن دینا کیا مشکل ہے؟ اس لیے میرے دوستو جو اللہ سے ڈرتا ہے اصل میں در حقیقت امن اسی کو ہے. اور یہ دنیا میں علامت ہے, یہ دنیا میں اس شخص کی علامت ہے. جنتی آدمی کسی کو دیکھ رہا ہو تو اس شخص کو دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ سے بچتا ہے. اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو گناہوں سے بچ رہا ہو, یہ فإن الجنة هي المأوى, یہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور جو جنتی آدمی ہے دنیا سے پتا چلے گا یہ جنتی آدمی ہے. اور یہ علامت بتا دی کہ دو علامت, ایک تو ڈرتا ہو نمبر ایک, نمبر دو اس ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچے, اپنے نفس کو روک لے, دل کو توڑ دے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑے. یہ شرافت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کیا فرمایا, دوسری جگہ فرمایا ولیمن خاف مقام ربی جنتان. سبحان اللہ, ولیمن خاف مقام ربی جنتان, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں ان کو دو جنتیں ملتی ہیں. شیخ اور مرشد نے یہ آج جب پڑھی تو فرمایا کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات کے اندر جو مشکا شریف کی شرح ہے اس میں فرماتے ہیں کہ دو جنتوں سے کیا مراد ہے. دو جنت سے مراد یہ ہے کہ جنت فی دنیا, ایک دنیا میں ایک جنت دنیا میں ملتی ہے اور جنت آخر والی تو ملے گی. دنیا میں کیا جنت ملتی ہے؟ جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ کا استحضار اس کو نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو مل جاتی ہے دنیا کے اندر ہی. یعنی اس کا جو دل ہے، اس کا دل جو ہے وہ خالق جنت کا حامل ہوتا ہے، اس کے دل میں خالق جنت ہوتا ہے. اور وہ جنت بالعقبہ بلقاء المولا. اور آخرت میں کیسی جنت ملے گی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی. یہ ڈر پر یہ انعام ہے، ٹھیک ہے آپ صاحب. اور میرے دوستو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے سورج اور چاند کو روشنی دی، تو جس کے دل میں اللہ آئے گا اس کی روشنیوں کا کیا عالم ہوگا؟ جو سارے عالم کے سیبوں میں رس پیدا کرتا ہے اور کیلے میں مٹھاس ڈالتا ہے اور خربوزے میں رس اور مٹھاس ڈالتا ہے، انگور میں رس ڈالتا ہے، وہ خود کیسا میٹھا ہوگا بھائی؟ جس کے دل کو وہ اللہ مل جائے گا، اس کے مزے کا کیا عالم ہوگا دنیا میں؟ اور جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے، تو جس کے دل میں وہ اللہ آئے گا، دنیا میں کیا عالم ہوگا اس کا؟ بادشاہ سے بڑھ کر مزہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس لیے میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ دنیا میں کتنے بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے اللہ تعالی کی محبت میں بادشاہ چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی، لیکن کوئی اللہ والا ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی فقیری کو چھوڑ کر بادشاہت لے لی ہو. بادشاہ تو مروب ہوتا ہے، وہ بادشاہ کہتا ہے اور بادشاہ مل جائے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا مزہ دیتا ہے، میرے دوستوں، بادشاہ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا ہے، وہ اس کے دل میں ہے. تو حدیث شریف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث شریف کا تحفہ یہ صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ابا کو یہ تحفہ دیا تھا. مولوی عمران صاحب کے، میں نے کہا پہلے میں ترجمہ کرنے لگا تھا، پھر میں نے کہا ذرا تھوڑا اور بتا دوں، مولوی عمران صاحب بیٹھے ہیں نا، ذرا اور مزہ بڑھ جائے گا. یہ نہ سمجھنا کہ مولوی عمران صاحب نے شاید مجھے کوئی تحفہ دیا اس لیے میں ان کی پبلسٹی کر رہا ہوں. یہ بھائی کہے گا میں بھی تو عمران ہوں، مجھے تو پوچھا نہیں. اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، دیکھو نماز میں ٹوپی تو پہننی چاہیے، لیکن نماز میں بھی ٹوپی پہننا یہ سنت ہے. ٹوپی پہننا، لیکن ٹوپی کیسے پہنے؟ اب ٹوپی تو پہنتے ہیں، اب ٹوپی کی پہنی ایسے کہ تاکہ ہمارے بال بھی خراب نہ ہو، ہیرو بھی رہے اور وہ بھی نہ رہے. اچھا، یا تو ایسے پہن لی، نمبر ایک طریقہ. تین طریقے بتاؤں گا ٹوپی پہننے کے، ایک طریقہ تو یہ ہوا، اور دوسرا طریقہ ایسے پہن لی. اب یہ کیا ہوا بن گیا؟ اب یہ بن گیا یتیم خانے کا جنرل سیکرٹری، ہے نا؟ دیکھو نا نقشہ بدل گیا نا، یہ بھی یہ دو طریقے ہو گئے. اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ کہ دیکھو ماتھا کھلا ہوا ہے، بال چھپ گئے. یہ صحیح طریقہ ہے، اصل طریقہ یہ ہے. اس لیے یہ جو ٹوپیاں مختلف چلی ہوتی ہیں کہ کسی میں ایسے کھلا ہوا ہے دروازہ کہ جی چونکہ محمد بن قاسم آئے تھے تو اس لیے ہم نے وہ نشانی پہن لی، تو میرے دوستو یہ ٹوپی سنت کی ٹوپی نہیں ہے جس میں بال نظر آتے ہیں. یہ فیشن کی ٹوپی تو ہے، سنت کی ٹوپی نہیں ہے، فیشن ہی ٹوپی ہے یہ. جیسے آج کل لال رنگ کی ٹوپیاں پہننے کا بڑا شوق چلا ہے، یہ لال رنگ تو عورتوں کا رنگ ہے بھائی، شاید افضل ہے رنگ. لیکن آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میری ٹوپی کی دکان ہے، اس لیے اتنی میں ٹوپی کی پبلسٹی کر رہا ہوں. سفید افضل ہے، اور پگڑی پہنے تو ماشاءاللہ، لیکن پگڑی سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی. اب گرمی میں پگڑی پہنے ہوئے اور سارا دن، کبھی ہے جمعے میں پہن لی، کوئی اور وقت پہن لی، ماشاءاللہ اچھا ہے. لیکن پگڑی اتنی پہننا ہے کہ لوگ سمجھے کہ پگڑی پہننا واجب ہے، تو یہ بھی ہے، اس کو بھی ترک کرنا چاہیے. لہٰذا کیسے کریں؟ کبھی ٹوپی پہنے، کبھی پگڑی پہنے، کبھی ٹوپی، کبھی پگڑی. لیکن جب پگڑی پہنے نیچے ٹوپی بھی رکھے، اعتدال کا رستہ جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا. تو ٹوپی پہننا یہ صلح کا طریقہ ہے، سنت ہے یہ. ننگے سر نہیں رہنا چاہیے، اور ننگے سر نماز پڑھنا، اللہ اللہ، ایک سنت چھوڑ دی تو بتائیے. اگر کسی چائے پلایا آپ کو اور چائے میں شکر نہ ڈالے، مزہ آئے گا؟ بس تو شکر سے کیا ہوتا ہے، بلکہ نقصان دہ ہی ہے، شوگر ہو جائے گی خدا نہ خواستہ، پھر کیا کریں گے؟ اس لیے چائے چینی چھوڑ دے، کہنا نہیں مزہ نہیں آتا. تو میرے دوستو، سنت کے بغیر، سنت پر اگر کسی نے عمل نہیں کیا، نماز تو ہو جائے گی، جان تو چھوٹ جائے گی، لیکن نماز کی لذت نہیں ملے گی، اس کو مزہ نہیں ملے گا. لیکن ایسی بھی ٹوپی نہ پہنے کہ پتا چلا سو رہے تو بھی ٹوپی پہنے ہوئے، ایسے بھی ہے. ایک صاحب آئے، ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر، وہ حضرت سے بیعت، ابا بھی بیٹا بھی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس کو دیکھے سوتے میں بھی ٹوپی نہیں اتارتا. تو حضرت اس وقت لیٹے ہوئے تھے میرے شیخ، اور حضرت کے سر پر ٹوپی نہیں تھی. فرمایا کہ تیرا پیر تو ٹوپی اتار کے سوتا ہے، تو بڑا پیر سے بھی آگے بھاگا چلا جا رہا. جیسے بعض لوگ نماز پڑھتے نا، اب امام کھڑا ہوا سمی اللہ لمن حمیدہ، تو جلدی سے سجدے تک پہنچ جاتے. بتائیے کام اچھا کام ہے؟ اچھا کام نہیں ہے نا. اللہ امام کا انتظار کرے، جب امام اللہ اکبر کہے تب کہے، تب جائے سجدے، اس کے ساتھ ساتھ چلے سجدے میں. ایسا نہیں کہ امام ابھی کھڑا ہوا، اب مقتدی آدھے تو آدھی حالت میں پہنچ گئے. اب ایک دفعہ میں مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا، تو میں سمی اللہ لمن حمیدہ آرام سے کہا، پھر ربنا لک الحمد میں نے اس دن بولا آرام سے، تو دیکھا لوگ ایسے کھڑے ہیں نا، یوں کھڑے ہوئے. اب میں نماز پڑھا تھا، مجھے بھی ہنسی آنے لگی، کیونکہ سجدے میں تو گیا نہیں، میں تو کھڑا ہوا تھا، تو وہ بھی آدھی پوزیشن میں کھڑے ہوئے تھے کرسی بن کے. اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے، امام سے آگے نہ بھاگے. جب امام بنایا ہے تو امام کے ساتھ ساتھ چلے نا، پیچھے پیچھے. اللہم الہمنی رشدی، یہ دعا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ نیکی اور ہدایت کی باتوں کو میرے دل میں ڈالتے رہیے. نہیں بلکہ میرے شیخ نے عجیب اس کا ترجمہ کیا، سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا کہ رشد سے کیا مراد ہے؟ اس کا ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے جو میں نے کیا، کہ نیکی اور ہدایت کی باتوں کو میرے دل میں ڈالتے رہیے، الہام فرماتے رہیے. حضرت نے فرمایا، اس کا ترجمہ دیکھو، اور اس کا ترجمہ قرآن مجید سے کیا، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حبب الیکم الایمان، ہم نے ان کے دلوں میں، ان کے حبب الیکم الایمان یعنی ایمان کو ان کے لیے محبوب کر دیا. یہ حبب کا جو فاعل اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایمان کے ہم نے محبوب کر دیا ان کے دلوں میں. اور وزیناہ فی قلوبکم، اور یہاں تک کہ وہ محبوبیت اس کمال درجے کو پہنچی کہ وہ اس کی زینت بن گئی. ٹھیک ہے نا، انسان جب بریانی پکاتے 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 پھر دم دیتا ہے، اب وہ بریانی کیسی مزیدار ہو جاتی ہے. تو محبوبیت کے ساتھ وہ اس درجے کمال کو پہنچی میرے دوستو کہ وہ دل کی زینت بن گئی. اور کیا فرمایا گیا، اور دل میں کیا کیا ہم نے، وکر رہا الیکم الکفر، کفر کی نفرت ڈال دی ہم نے. والفسوق، اور بڑے بڑے گناہوں کی بھی نفرت. والعصیان، چھوٹے گناہوں کی بھی نفرت ڈال دی. یہ کیا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الراشدون. آگے نا رشد، لہذا پتا یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگ رہے ہیں، اللہم الہمنی رشدی، یہ حدیث شریف کی دعا، اس کو یاد کر لیں اور اس کو صبح شام پڑھا کریں، تین تین دفعہ تو کم از کم، کہ اللہم الہمنی رشدی، یعنی ہمارے دلوں میں ایمان، آپ ہمارے دلوں میں اپنی محبوبیت بھی ڈالیے، اور ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے مزین فرما دیجئے، زینت دے دیجئے. اور دل میں کفر، گناہ، چھوٹا گناہ اور بڑے گناہ کی نفرت بھی ڈال دیجئے. ہو گیا ایک جز. آگے کیا فرمایا، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لیجئے. دیکھو آیت اور حدیث شریف کا دور سمجھ میں آ رہا ہے نا، کہ پتا چلا وہ جو مقام ہے، وہ جو مقام خوف، جو جس کے جنت ٹھکانہ ملے گا، وہ کیسے؟ ایسے ملے گا، کیسے؟ کہ نفس کے شر سے بچے. خود نہیں بچ سکتا، خالق نفس سے، نفس کے پیدا کرنے والے سے فریاد کرے کہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لیجئے. کیوں؟ اب کیوں؟ اب اس دونوں جز کا کیا جوڑا ہے، کہ اللہ مالحمنی رشدی، نیکی زائد کی باتوں کو میرے دل میں ڈال دیے اور میرے نفس کے شر سے بچا لیجیے. کیا مطلب؟ پتا یہ چلا کہ جی گندی فلم دیکھنا جی بڑی بری بات ہے، اور یہ بہت گندا کام ہے لیکن دیکھ رہے، گانا سننا بری بات ہے لیکن سن رہے، داڑھی منڈانا معلوم ہے بری بات ہے منڈانے، شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا معلوم ہے بری بات ہے کر رہے، پتا ہے کہ جماعت کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن پھر بھی چھوڑ رہے ہیں. کیا بات ہے؟ نفس کے چنگل میں ہے پھنسے, نفس کے چکر میں پھنس کر بدماشی کر رہے ہیں. حالانکہ معلوم ہے سارے مسائل ہمیں معلوم ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم شریعت کے حکم پر عمل نہیں کرتے. سحری کھا کر بغیر فجر کی نماز پڑھے سو جاتے ہیں, یا گھر میں نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں, مسجد کی جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. کیا معلوم نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے؟ معلوم ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے کہ اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لیجیے. کہ پتہ ہے کہ لڑکوں کو دیکھنا اچھا کام نہیں ہے, لیکن پھر بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کو چائے بھی پلا رہے ہیں اور مرنڈا بھی پلا رہے ہیں اور انڈا بھی کھلا رہے ہیں. بس ڈنڈا رہ گیا اب. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی کہ وہ جو مقام خوف کہ جس پر جنت تمہارا ٹھکانہ بن جائے گی اور جنت ملے گی, وہ ایسے مانگو اللہم الہمنی رشدی, کہ نیکی ذات کی باتوں کو میرے دل میں ڈالتے رہیے, آپ کی پسندیدہ بات ہو, اور واعذنی من شر نفسی, اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لیجئے. اب اس دعا کو صبح شام پڑھا کریں تاکہ ہمارے جو بات, اب دیکھیں نا کتنی باتیں مجھے معلوم چلی, ہم لوگوں کو پتہ چلی, اب ان پر عمل کب نصیب ہوگا کہ ہم نفس کے چکر سے بچیں. اس لیے میرے دوستو اس دعا کو پابندی سے پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا الله تعالى اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے کریم مالک, ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. جو صورت آپ کی پسندیدہ ہو وہ صورت بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, جو سیرت آپ کی پسندیدہ ہو وہ سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا. شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما. یا اللہ, ہم سب کو ہر گناہ سے بچا لیجئے, ہمیں ہمارے نفس کے چکر سے بچا لیجئے کہ نفس کے چکر میں آ کر ذلیل و خوار ہوئے, عزت سے محرومی ملی. یا اللہ, نفس کے چکر سے بچا کر ہم کو یا اللہ اپنا فرما بردار بنا, دونوں جہاں کی عزت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ, جو یہاں قرآن مجید پڑھا گیا, جو قرآن مجید پڑھنے والوں کے قرآن مجید کو قبول فرما. یا اللہ, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما. یا اللہ, جو کمی ہے کوتاہی ہے اس کو معاف فرما. اے کریم مالک, اپنے فضل سے یا اللہ اس کو قبول فرما کر, جو قرآن مجید کا حدیث شریف میں وعدہ ہے کہ روزہ اور قرآن مجید شفاعت کرے گا, یا اللہ ان دونوں کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما. یا اللہ, ان کو ہمارے لیے شفیع بنا اور ہماری شفاعت یا ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما. اے کریم مالک, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ, ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما, اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما, اور گناہ کی زندگی کو اپنی فرما برداری کی زندگی سے تبدیل فرما. اے کریم مالک, بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ, جس کی جو حاجات ہے آپ ہم سب کی حاجات کو جاننے والے ہیں. یا اللہ تعالیٰ, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ, ہر غم سے بچا لیجئے, دونوں جہاں کی خوشی عطا فرما دیجئے, دونوں جہاں کی راحت عطا فرما. سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ تعالیٰ, ہماری قبر کی منزل کو آسان فرما. یا اللہ, قیامت کی منزل کو آسان فرما, قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما, اور جنت میں اولی داخلہ نصیب فرما, جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما, اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ, ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما اور اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی نبی الامی و رحمتک یا ارحم الراحمین.